الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم میرے شیخ میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ صبح کچھ طبیعت ناساز ہوئی تھی حضرت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے پھر سنبھل بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی جان کو کروڑوں جان اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ والا بننے کے دو طریقے ہیں، دو رستے ہیں۔ ایک طریقہ تو طریقے سلوک کہلاتا ہے، سلوک کا راستہ۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت میں ان دونوں طریقوں کا ذکر موجود ہے۔ ایک راستہ ہے طریق جذب، اور ایک راستہ ہے طریق سلوک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور ویہدی الیہ، یہ تو ایک راستہ ہوا، اس کا نام طریق جذب ہے۔ کچھ وضاحت پیش کروں گا۔ دوسرا جو راستہ ہے کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ طریق سلوک ہے۔ طریق سلوک یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اعمال اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے اعمال اختیار کرتا ہے، اور جس بات سے، جس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ایسے اعمال سے بچنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے۔ اس کا نام طریق سلوک ہے۔ سلوک کے معنی راستے کے ہیں، اور راستہ چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ دور تو مزہ نہیں آئے گا، آپ ادھر آ جائیں، پیچھے کھسک جائیں۔ رومال دو یار، ادھر رومال بچھاؤ، ادھر رومال بچھائے اور ادھر بیٹھ جائے۔ ارے ہمیں تکلیف ہوگی نا، آپ رومال بچھائیں، ادھر بیٹھ جائے، جتنا آگے ہو سکتے ہو جائے۔ سلوک کہتے ہیں راستے کو، اور اس سے مراد اللہ تعالی کی محبت کا راستہ، یعنی اللہ تعالی کا راستہ ہے۔ اور سالک کہتے ہیں رستہ چلنے والے کو، اور اس سے مراد وہ شخص جو اللہ والا بننا چاہتا ہے، وہ سالک کہلاتا ہے۔ تو طریق سلوک وہ راستہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے اعمال کی فکر کوشش کرتا ہے، اور گناہ سے بچنے کی ہمت اور کوشش کو اختیار کرتا ہے۔ یہ طریق سلوک ہے۔ اور ایک ہے طریق جذب۔ طریق جذب کیا چیز ہے؟ کہ بندہ اس کے حاشیے خیال میں بھی نہیں کہ میں اللہ والا بنوں گا، میں اللہ تعالی کا فرما بردار بنوں گا، اس کے حاشیے خیال میں بھی نہیں۔ غفلت کی زندگی اور اللہ تعالی سے دور، یعنی سمجھ لے یوں کہ کوئی ایک کام اللہ کی رضا اور خوشی کا نہیں کرتا۔ لیکن عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ایسے بناتا ہے، ایسے اپنا بناتے ہیں کہ وہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ کھینچی جو اکاہ تو زندہ نہیں رہا اور مارا جو اکاہ تو گریباں نہیں رہا. وہ بندہ جو غفلت میں ہوتا ہے بس وہ توجہ اللہ کی دولت کو پا کر پھر اللہ کی محبت کے راستے میں آگے بڑھتا ہے. اب اس کی ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں واقعات یعنی, اور یہ دونوں واقعے میرے شیخ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب داد برکاتم نے سنائے ہیں. دونوں کے واقعات سلطان نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو ہمارا بننا چاہتا ہے, ہم کو پانا چاہتا ہے, اور اس کی شکل بھی دکھائی گئی. گویا کہ عالم یہ ہے کہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں. آہ میرے مرشد یہ شعر بہت پڑھا کرتے ہیں. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. شکل تک دکھائی گئی کہ یہ بندہ ہے جو میرا بننا چاہتا ہے. لہذا پتا بتایا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ. سلطان نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کو بھیجا گیا وہاں پہ. شیراز آئے کس کی تلاش میں؟ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں. ان کے گھر میں آئے, ان کے والد چونکہ مشہور آدمی تھے مشہور عالم تھے, ان کے والد سے آ کر فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ. خبر تک اتنی دی گئی. بیٹے کو لائے, انہوں نے اپنے چھ بیٹے پیش کیے. کہا یہ سب تمہارے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا کہ نہیں تمہارا اور بھی کوئی بیٹے تو نہیں ہے؟ کہا نہیں. سوچ لو. تب کہا ہاں ایک میرا بیٹا ہے لیکن وہ تو دیوانہ ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ سلطان نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ نے اور کہچی اور آہ کہچ کر فرمایا جو تیرے کام کا نہیں ہے وہ ہمارے کام کا ہے اور ہمیں اسی کی تلاش ہے. دیکھا وہ تو دیوانہ ہے. کہا جس کو تو دیوانہ سمجھتا ہے بے شک وہ دنیا سے ہوش تو شاید نہیں رکھتا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہ والے دنیا کا ہوش رکھتے ہیں لیکن بات یہ ہے جو اعلیٰ پاتا ہے ادنا والی کو منہ نہیں لگاتا ہے. بات یہ ہے. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والے یہ جو ہے یہ ان کو دنیا کی کیا خبر ہے. خبر ان کو خوب ہے, زیادہ جانتے ہیں, لیکن بات یہ کہ اعلیٰ والی پی کر ادنا کی طرف ادنا کو منہ لگانے کو دل نہیں چاہتا. خالق عالم پر فدا ہے اور خالق عالم کے قرب سے ان کی تجلیات سے ان کی عنایات و مہربانیوں سے اللہ کی محبت کی شراب پی رہا ہو. جس کو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب وہ شراب ہے جو ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے. اور دنیا کیوں ازلی ابدی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے, ازل سے تھے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یعنی ابد تک رہیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو شراب ہے وہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے. اور دنیا نہیں تھی, پیدا کی گئی, ایک دن فنا کر دی جائے گی. لہذا دنیا کی شراب جو جائز نعمتیں بھی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ نہ اس میں ازلی مزہ ہے نہ ابدی مزہ ہے. اس لیے یہی وجہ ہے کہ اللہ والے جو دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ ازلی ہے اور نہ ابدی ہے, کیونکہ وہ ازلی ابدی مولا کے قرب کی اس کی عنایت و مہربانیوں کی اور اس کی محبت کی شراب پیتے رہتے ہیں, اس لیے منہ کو نہیں لگتی ہے. حافظ شیرازی کے بارے میں فرمایا کہ جو تمہارے کام کا نہیں ہے وہ ہمارے کام کا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تو جنگلوں میں روتا رہتا ہے فلاں جگہ. فرمایا اچھا. تشریف لے گئے وہیں, حکم تھا جانے کو. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ قاعدہ تو یہی ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے لیکن تم اللہ تعالیٰ کی محبت کی سچی تڑپ رکھو تو کنویں بھی بعض مرتبہ کنواں بھی پیاسے کے پاس چلا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. گر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، گر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. ازا قاعدہ یہی ہے کہ شاگرد استاد کے پاس جاتا ہے، مرید شیخ کے پاس آتا ہے، لیکن کیا کہیے، بعض ظالموں کی تڑپ بھی ایسی ہوتی ہے کہ شیخ کو بھی کھینچ لیتے، شیخ کو مجبور کیا جاتا ہے. وہ من جانب اللہ معاملہ ہوتا ہے، وہ بندہ اللہ سے روتا ہے، اللہ تعالیٰ شیخ کے قلب کو متوجہ کر دیتا ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ شیخ کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگاؤ، اور شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کی طلب رکھو، اللہ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ 100,000 کے مجمع میں شیخ کے قلب کو تمہاری طرف متوجہ کر دیں گے. اور اگر یہ درد نہ رکھا تو تم تنہا بھی ہوگے، لیکن تنہا کنویں کے پاس بیٹھ کر پیاسے رہو گے. حافظ شیرازی کے پاس گئے تو دیکھا سلطان نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک بچہ ہے، کم عمر تھے اس وقت، وہ سجدے میں سر رکھے اور رو رہے ہیں. سلطان نجم الدین کبریٰ وہاں کھڑے ہوئے ہیں. نجم الدین کی جو صفت ہے کبریٰ نہیں آتی، آ بھی نہیں سکتی، کیونکہ نجم الدین تو مذکر ہے اور کبریٰ مؤنث ہے. مذکر کی صفت بھی مذکر، مؤنث کی صفت بھی مؤنث ہوتی ہے، کیوں مولوی صاحب؟ تو پھر کیسے آ گئی؟ اب ایک شیخ کی بات یاد آئی ہے، میں اپنے مرشد کی بات سنا رہا ہوں، کیونکہ مذکر کی صفت مذکر آتی ہے اور مؤنث کی صفت مؤنث آتی ہے. جب موصوف ہوگا اچھا مکان، اچھی بریانی، کیونکہ بریانی کو ہمارے ہاں مؤنث کہا جاتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اچھی لگایا جاتا ہے. مکان مذکر کہا جاتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اچھا لگایا جاتا ہے. ہاں وارفتہ شوق کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، خان صاحب مستثنا ہے. ہمارے دوست ہیں نا سب، مستثنا ہے. اگر اچھی کو اچھا، اچھا کو اچھی بولے تو اجازت ہے. لیکن بات یہ کہ سلطان نجم الدین کبریٰ پرانے آدمی، اس زمانے میں خان صاحب کو پتہ نہیں کہاں تھے، لیکن یہ کبریٰ کیوں صفت لے کر آئے جو کہ مؤنث ہے؟ تو میرے مرشد نے جواب دیا، فرمایا کہ اس کا راز یہ ہے کہ در حقیقت ان کا یہ نام نہیں، یہ صفت تو یہی ہے، نام بھی یہی ہے، لیکن بیچ میں اور بھی لفظ ہے جو حذف ہو گیا، اور وہ لفظ ہے صاحب مناظرہ کبریٰ. تو مناظرہ کی صفت کبریٰ آ گئی، صاحب مناظرہ کبریٰ. ایک بڑا مناظرے کے اندر شریک تھے، تو اس کی وجہ سے اصل میں تو کبریٰ مناظرہ کبریٰ تھا، لیکن وہ صاحب مناظرہ یہ حذف ہو گیا اور نام پڑ گیا نجم الدین کبریٰ. یہ بات میرے شیخ میرے پیر و مرشد نے سنائی. وہ حافظ شیرازی وہ سجدے میں رو رہے ہیں اور سلطان نجم الدین کبریٰ وہاں کھڑے ہوئے. تھوڑی دیر میں سجدے سے سر اٹھا تو ان کو دیکھا، دیکھتے ہی دل میں ایک بات آئی اور انہوں نے عرض کیا، آنا کے بنظر خاک را کیمیا کنن، کہ اے وہ نظر کہ جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتی ہے. آیا بوت کے چشمے بما کنن، کیا یہ نظر نہ مجھ پر ڈالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی؟ خواجہ صاحب فرماتے نہیں، بے سوالی بھی نہ خالی جائے گی، بے سوالی بھی نہ خالی جائے گی، ہر بات آنکھوں سے پالی جائے گی، اور شیخ پینے کا ارادہ تو کریں حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. وہ نظر جن نظروں سے، جن کی نگاہوں سے مٹی سونا بن جاتی ہے، کیا یہ نظر مجھ پر نہیں پڑے گی؟ پھر شیرازی نے عرض کیا، چونکہ معاملہ اللہ تعالی کی طرف سے تھا، غیبی انتظام تھا، اس لیے کیا فرمایا، شیخ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جب حکم ہو تو یہی ہے، کیا فرمایا، نظر کردم نظر کردم نظر کردم، میں نے نظر کر دی کر دی کر دی، یہ من جانب اللہ چونکہ معاملہ تھا، ورنہ شیخ کے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ شیخ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو گھول کر پلا دے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر نہیں چاہتے شیخ کچھ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ چاہتا ہے، شیخ اپنا دل کو پھیرنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھیرنے اسی کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاملہ بنانے والا ہے، شیخ وسیلہ ہوتا ہے، جیسے اولاد کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو عطا فرماتے ہیں، رزق اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، لیکن بذریعہ ماں باپ عطا فرماتے ہیں، تو جس طرح سے اولاد کا رزق ماں باپ کے ذریعے سے ملتا ہے، مرید کا جو روحانی رزق ہوتا ہے وہ براہ راست نہیں بلکہ شیخ کے ذریعے سے ملتا ہے، تاکہ براہ راست رزق نہیں ملتا بلکہ شیخ ماں باپ کے ذریعے سے ملتا ہے، تو شیخ روحانی باپ ہوتا ہے، اس مریدین کا رزق جو ہوتا ہے وہ بذریعہ شیخ ملتا ہے۔ حافظ شیرازی کے لیے فرمایا سلطان نجم الدین کبری نے، نتیجہ کیا ہوا، سامنے بیٹھو، نتیجہ یہ ہوا کہ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ سلطان نجم الدین کبری رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، اور کیا فرمایا، اب سنیے دیکھیے، فرماتے گدائے میں کدا ام، میں اپنے شیخ کی خانقاہ کا ایک ادنا بھکاری ہوں، ایک ادنا گدا ہوں، گدائے میں کدا ام، مگر لے کے وقت مستی بھی، جس وقت اپنے شیخ کی صحبت کی برکت سے جو اللہ کے نام کی لذت اور مزہ ملا، اللہ کے نام سے جب مست ہوتا ہوں تو حکم بر ستارہ کنم و ناز بر فلک، تو اس وقت اتنی میری وسعت اور بلندی ہوتی ہے، کیونکہ عرش اعظم پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا مشاہدہ کر رہا ہوں، آسمانوں سے بھی اوپر کی بات ہے، تو فلک پر بھی ناز کرتا ہوں اور ستاروں پر حکم چلاتا ہوں۔ تو یہ ہے وہ چیز، اس طریقے کا کیا نام ہے، اس کا نام ہے طریقے سلوک، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوشش، کیسے، شریعت پر عمل، سنت پر عمل، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگاتا ہے، شریعت و سنت پر عمل کرتا ہے، ایک دن اس کے ساتھ کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا بنا لیتے ہیں، کام تو اللہ ہی کے بنانے سے ہوتا ہے، لیکن رستے دو ہیں، ایک یہ، اور عرض کہتا ہے ایک وہ شخص ہے لہذا جو ذکر و تلاوت میں بھی لگا ہوا ہے اور سنت پر عمل کر رہا ہے، گناہ سے جان کی بازی لگا رہا ہے، تو در حقیقت اس کو بھی جذب کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو مجذوب ہوتا ہے وہ مردود نہیں ہوتا، لیکن مجذوب سے مراد سمجھ لینا چاہیے، مجذوب سے مراد وہ پاگل ننگے نہیں ہے کہ جن کو ہم دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ مجذوب ہے، وہ مجذوب نہیں ہے بھائیو، میرے پیارے دوستو، وہ مجذوب نہیں بلکہ مجنون ہے۔ مجذوب تو اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتا ہے اور کھینچ لیتا ہے، اور مجنون وہ ہیں جو لیلاؤں کے عشق میں، کسی لڑکے کے عشق میں زندگی گزاری، نیندیں ان کی برباد ہوئی، زندگی برباد ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ پاگل ہو گئے، گدو بندر پہنچ گئے، کپڑے اتار کر سڑکوں پہ ننگے پھر رہے ہیں، اور ہم ان کو مجنون مجذوب بولتے ہیں، یہ مجنون اور پاگل ہیں، اللہ والے پاگل نہیں ہوتے، بلکہ ان کی صحبتوں سے پاگل جو ہے وہ بھی اچھے ہو جاتے ہیں، ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاگل ہوتے ہیں تو اللہ کے پاگل ہوتے ہیں۔ کار دنیا کاہل ترن، وہی بات کہ دنیا کے کاموں میں کاہل تر ہے، لیکن دہر در رہے عقبا، اور آخرت کے کاموں کا یہ عالم زی مہ گومی برند، چاند اور سورج سے زیادہ ان کی رفتار ہے۔ مجذوب اللہ تعالیٰ کے وہ مقبولین بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جذب فرما کر اپنا بنا لیتے ہیں. اور جذب کیوں چاہیے؟ وجہ یہ کہ میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں جو ایک مرتبہ اللہ کا بن جاتا ہے اور مجذوب ہو جاتا ہے پھر وہ کبھی مردود نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ اس کو مانگو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جذب عطا فرما دیجئے, کیونکہ مجذوب مردود نہیں ہوتا. لہٰذا اس لیے دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں کتنا آگے بڑھتے ہیں, شیخ کے پاس آنا جانا, تبلیغی جماعت میں جا رہے ہیں, داڑھی رکھ لی, شلوار ٹخنوں سے اوپر, اور شرعی پردہ بھی شروع کر دیتے ہیں, ہاتھ میں تسبیح ہے, ذکر تلاوت میں لگے ہوئے ہیں, اچانک کایا پلٹتی ہے, داڑھی منڈائی, شلوار ٹخنوں سے اوپر, کیا چڈیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, شراب شباب کباب کی بدماشیوں میں لگے ہوئے, پتہ چلا نیو ایئر نائٹیں منا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں میرے دوستوں کہ جن کو جذب نہیں ملا. انہیں انعامت تو کی لیکن جذب کی دولت سے محروم رہے. اس لیے مانگیں گے ہم لوگ محتاج ہیں اور ضرورت مند ہے اللہ تعالی کی طرف سے جذب کی دولت کے. اس لیے اللہ تعالی سے جذب مانگے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے سنائی کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت گنگوئی کو لکھا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی اپنی رضائے دائمی نصیب فرما دے. رضائے دائمی یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے دائمن. حضرت قطب العالم رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی اشرف علی تم نے اللہ کی رضا کے ساتھ دائمن قید کی, دائمی کی قید کیوں لگائی؟ عرض کیا کہ حضرت استاد کے درجے میں, شیخ کے درجے میں تھے حکیم الامت کے حضرت گنگوئی. عرض کیا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ہمیشہ راضی رہے, اس لیے دائمی رضا چاہتا ہوں. فرمایا کہ اس بات کو یاد رکھو مولوی اشرف علی, اللہ تعالیٰ راضی ہی اس سے ہوتے ہیں کہ جن سے ناراض نہیں ہونا ہوتا, اور جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں پھر کبھی اس سے ناراض ہوتے نہیں ہیں. لہذا فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جو صحبتوں سے ملتی ہے. لہذا فرمایا مولوی اشرف علی یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضائے کامل عطا فرما. رضائے کامل عطا فرما یہ مانگو, کامل درجے کی اپنی خوشی عطا فرما کہ ہماری زندگی کے ہر سانس اللہ پر فدا ہو, ایک لمحہ ایک سانس ہم اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کریں. رضائے کامل مانگو. تو جذب بھی یہی ہے کہ جذب مانگے, اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے, خوشی مل جائے, تب پہ کیا تاکہ پھر کبھی ہم مردود نہ ہو, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں ایک حضرت کا واقعہ ہے کہ حضرت تشریف لے گئے تھے استنبول, اصل میں قونیہ تشریف لے گئے تھے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ان کے مزار پر. تو راستے میں حضرت والے کی امانتیں کچھ ایک صاحب کے پاس تھی, تو راستے میں ایک جگہ آئی تو وہاں پر کچھ تاریخی چیزیں تھیں, کیونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ترکی تشریف لے جا چکے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہی ہے. تو کچھ اسلامی تاریخ کی کچھ چیزیں موجود تھی تو وہ دیکھنے کے لیے اترے, تو ایک صاحب جن کے پاس امانت تھی وہ بھی اترنے لگے. تو حضرت جیسے وہ جانے لگے حضرت نے ان کو پکڑ لیا, فرمایا تم کہاں جاتے ہو؟ وہ روک لیا ان کو. پھر حضرت والا نے اسی وقت یہ مضمون فرمایا, فرمایا دیکھو جب کوئی شخص کسی کو امانت دیتا ہے, وہ جو امین ہوتا ہے اس امانت کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے, اور جو شخص امانت رکھواتا ہے وہ بھی اس پر نظر رکھتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے. فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس کو اپنے قرب کی دولت, نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ کی دولت عطا فرماتے, وہ اپنی ہر سانس کی نگرانی کرتا ہے کہ کہیں نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسبا رہنا, وہ نگرانی کرتا ہے. اور وہ صرف وہ نگرانی نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی نگرانی فرماتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی فرماتے رہتے ہیں. لہذا یہ جذب کی دولت. تو ایک طریقہ کیا اللہ والا بننے کا؟ اس کا نام ہے طریق سلوک. یعنی بندہ پہلے ذکر و تلاوت, شیخ کے پاس آ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, اللہ والا بننا چاہتا ہے, اسی فکر میں دعائیں کرتا ہے, دعائیں کرواتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, بس ایک دن پھر اس کا کام بن جاتا ہے. اس کا نام طریق سلوک ہے. دوسرا طریقہ طریق جذب ہے. غافل, ارے جاؤ ملا نہیں بننا ہم نے, یہ ملاؤں کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, مولوی یہ اللہ والے یہ سب ایسی باتیں ہیں, یہ ڈرامہ, ہم کسی کے چکر میں پھنسنے والے نہیں ہیں. بس ایسے بھی نا, ارے کیا پیر پیر لگا رکھی ہے تم نے, ہم کسی پیر کے چکر میں آنے والے نہیں ہیں, میں ہم اتنی کچی گولیاں نہیں ہیں, ہم کسی پیر کے چکر میں پھنس جائیں گے. کیا اللہ والے, ہاں بس ٹھیک ہے, بس دنیا اسی کے نام ہے, کھاؤ پیو عائش کرو. یہ تو ملا ہمارے ساری عائش اور ہماری ساری عیاشیاں بند کرنا ہی چاہتے ہیں, ہم کسی کی نہیں سنیں گے. لیکن پتا چلا یکایک کایا پلٹ جاتی ہے. اب وہی آدمی جو یہ کہنے والا, اب نتیجہ یہ ہے کہ وہی سب سے آگے ہے. اب تجھے کیا ہوا, تم کو کیا ہو گیا بھائی, اب کیا ہوا, یہ کیا, تم تو ملاؤں کو یہ کہنے والے اور وہ کہنے والے, شراب شباب کباب کے مزے اڑانے والے, یہ کیا ہو گیا. تب وہ کہتا ہے کہ آہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا, لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ میں اللہ تعالی کی نافرمانی میں جی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دریائے جلال کی مچھلی بنا دیا ہے کہ میں ایک لمحہ ایک سانس تھوڑی دیر کے لیے بھی اس دریا سے باہر نکل نہیں سکتا. اب میں ایسا مجبور ہو گیا ہوں. جیسے سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ, مرشد سناتے ہیں کہ اپنے محل میں سو رہے تھے, شاہی بالا خانے پر آوازیں آئی, کچھ قدموں کی آہٹ, قدموں کی چاپ سنائی دی, قدموں کی آواز, آواز لگائی. بالا خانے سے مراد چھت, اوپری منزل اور چھت کہا جاتا ہے, عموماً چھت کو بالا خانہ بولتے ہیں. پوچھا بھائی ہاں بھائی کون ہے, آواز آئی. میرے مرشد فرماتے وہ رجال غیب تھے, غیبی مرد تھے, اور ایسے بھی فرمائے کہ وہ فرشتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں. اس نے کہا تم عجیب احمق ہو, شاہی بالا خانے پر اونٹ کا کیا کام, آ کے مکان میں اور چھت پر اونٹ کا کیا کام. تب ان مردوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ جب شاہی بالا خانے پر اونٹ نہیں مل سکتا تو اس شاہی جاہ میں, اس شاہی گدوں میں, اس شاہی آرام, اس شاہی محل میں اللہ بھی نہیں مل سکتا, اور غائب. اور لیکن ہوا کیا, چوٹ لگ گئی. اب دل تڑپنے لگا, کیا ہے کہ کیا بول دیا. کہ اللہ والوں کا خادم غلام کسی سیٹ کیا جانا ہوا ایک مرتبہ, تو کوئی بات ہوئی تو اس نے جیسے عادت ہے علماء کی شان میں گستاخی بولنا, خاموش, وہ بھی سنا ہے چلے گئے. دوسری مرتبہ پھر کسی ضرورت سے جانا ہوا اسی کے پاس, اب وہ بطور مہمان اکرام کیا, کہنے لگے چائے پیئیں گے, چائے منگوا لی. تو اس نے کہا کہ تمہاری چائے میں نہیں پیوں گا. حیران, پوچھا کیوں, بات یہ کہ تم چائے پلاؤ گے پھر اللہ والے اور علماء کی شان میں بدتمیزی گستاخی کرو گے, ہم تمہاری چائے نہیں پیتے. اس شیٹ کے چھکے چھوٹ گئے کہ یہ کون ہے جو ہمیں ٹوک رہا ہے. ویسی بات سے اس کے ہوش اڑ گئے, کیونکہ ان کا تو دماغ ہے نا کہ ہم اپنی زکات سے اور پیسے سے چائے جس مولوی کو چاہیں گے خرید لیں گے. کہ ہماری زکات ہمارے پیسوں کے یہ لوگ محتاج ہیں, اپنی تعمیرات, اپنے مدرسہ چلانے میں. इसलिए हम इन पैसों से जिसको चाहेंगे खरीद लेंगे और जिसको चाहेंगे बातें सुना देंगे। तो बात यह है कि हर आदमी यकसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों की जूतियां उठाई होती है। लादा हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हजामत बनवा रहे थे। मेरठ का सेठ लाल कुर्ती आया, हजरत ने देख लिया आंखें बंद, वो आया और अदब से खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद हजरत ने आंख खोली और फरमाया कि आहा सेठ साहब आए हैं। कहा जी हजरत, सलाम दुआ हुई, कैसे आना हुआ? हजरत ये आपके लिए कुछ नजराना लेकर आया हूं। हजरत ने फरमाया कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। रोने गिड़गिड़ाने लगा, मेहरबानी हजरत ले लीजिए। हम फरमाया हमें नहीं चाहिए। उसने जूती में डाल दिया। हजरत हजामत बनवाते रहे, फारिग हुए। हजरत ने अपने अंगूठे, पांव के अंगूठे को जूती की उसमें डाला और ऐसे किया और वो सारे पैसे इधर, और जूती पहनकर चल पड़े। उठ मुड़ के ना देखा, अब वो सेठ साहब अपने नोट संभाल रहे। ये क्या बात है? हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत की बरकत से जो अल्लाह ताला ने उनके दिल को ताल्लुक माला की दौलत अता फरमाई थी, उसकी वजह के सेठ पर नहीं, माल पर नजर नहीं, बल्कि अल्लाह पर नजर होती थी। शाहसाब जो समझता है तू भिकमंगों को, शाहसाब जो समझता है तू भिकमंगों को, तूने देखी अभी वो सूरत शाहाना नहीं। सिर्फ बैग बगल में दबाकर घूमने वालों को देखा, अभी उन्हीं को देखा। इसलिए सारे मुल्ला एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह वालों की जूतियां उठाई है, उनको कभी आजमाना नहीं, मना किया है आजमाना नहीं किसी को, लेकिन हर यकसा नहीं होता। दर तगे दरिया घोर बासंगहास, दर तगे दरिया घोर बासंगहास। दरिया की गहराई के अंदर मोती जो है वो पत्थरों के दरमियान में होता है। उसी तरह से रूमी फरमाते हैं कि जिनको तुम समझ रहे हो इसी इंसानों में अल्लाह वाले भी घूम रहे हैं, तुम पहचान नहीं सकोगे। अल्लाह ताला ने उसको ऐसा कर दिया। लेकिन लेकिन रूमी फरमाते हैं कि हम चू मजनू भूख को नमर खाकरा और खाके लैला रहा बेआबम बेखता, मैं मुस मजनू के हर मिट्टी को सूखता हूँ और जिस कबर के अंदर मेरी लैला है मैं उसको पहचान लेता हूँ। मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम तमाम इंसानों को देखते हैं और जिसके दिल में मेरा मौला होता है मैं उसको देख कर बता देता हूँ कि ये शख्स साहिब मौला है, ये मौला वाला है, ये अल्लाह वाला है। सुल्तान इब्राहिम इब्न आदम रहमतुल्लाह अलैह ये चोट लग गई। अब उनको शाही महल, शाही गद्दा, शाही खाने, शाही सलूट अच्छा नहीं लग रहा। अब तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। अब वो जज्ब के लग गया उनको। आधी रात को मेरे मुर्शिद फरमाते गुदड़ी मंगवाई, आधी रात को गुदड़ी पहनी और सल्तनत अल्लाह के नाम पर कुर्बान करके आधी रात को जंगल की राह ली। मुड़ के भी ना देखा कि कहां जा रहा हूं। पर मैं ऐसा आलम जंगल को चल पड़े। इसी को मेरे शेख फरमाते हैं कि जिसमें शाही आज गुदड़ी पोश है, कि जिस वक्त बादशाह अपना शाही लिबास उतार कर वो फकीरों वाला लिबास पहन रहा है गुदड़ी पोश, उस वक्त फरमाया कि देखो अब आलम क्या है, जिसमें शाही आज गुदड़ी पोश है और जाहे शाही फक्र में रूपोश है। बादशाही इज्जत को फकीरी के लिबास के अंदर छुपा दिया। क्यों? फकर की लज्जत से वाकिफ हो गई, फकर की लज्जत से वाकिफ हो गई और जाने सुल्तान जाने आरिफ हो गई। यह आलम हुआ। अब इसी जज्ब की हालत में 10 बरस गारे निशापुर में दरियाए दजला के किनारे 10 बरस इसी हालत में गुजारे, अल्लाह की याद में बसगर्क। जज्ब की हालत और कैफियत थी। लिहाजा जो सालिक होता है उस पर, जो मुब्तदी सालिक होता है उसकी इब्तिदा में यही हालत होती है कि उसको दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ अल्लाह ताला के साथ मशगूल रहता है। इबादत, जिक्र और तिलावत بس یہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے. تہجد پڑھ رہا ہے, آہوزاری کر رہا ہے, رو رہا ہے, یہی اس کا کام ہوتا ہے. اس وقت اس کو لوگ کہتے ہیں ارے میاں کیا تم کن چکروں میں پڑ گئے, یہ کیا تم دنیا کو چھوڑ کے کیا کام میں لگ گئے. لیکن اس پر وہ کیفیت ہوتی ہے. اس لیے اس کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس پر یہ حالت گزری ہو, یعنی شیخ کامل اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت اس کی کیا حالت ہے. جیسے بچہ جس وقت اسکول پڑھ رہا ہوتا ہے, کالج پڑھ رہا ہوتا ہے, ماں باپ اس کو ادھر ادھر نہیں جانے دیتے, خبردار امتحان ہونے والا ہے, ارے یہ ہونے والا ہے, ابھی یہ ہونے والا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا زندگی ہے, ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں. لہذا بچہ اپنی نادانی سے ان بچوں کو دیکھتا ہے جو گولیاں کھیل رہے ہیں, ہر وقت کرکٹ کھیل رہے ہیں, صبح شام جہاں چاہے رہے جا رہے ہیں, کبھی ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, کبھی ڈبو کھیل رہے ہیں. وہ بچہ کہتا ہے, اس کو دیکھ کر کہتا ہے واہ یار یہ لوگ تو بادشاہ ہیں بادشاہ. ان سے پوچھتا ہے تمہارا ابا تمہیں منع نہیں کرتا؟ ارے ارے ابا ابا کیا, ہم رات کو جب چاہیں جائیں, ہمارا ابا ہمیں کچھ نہیں کہتا. وہ کہتا ہے ایک میرا ابا ہے سوتیلا ظالم, پتا نہیں میں اس کا سگا بیٹا بھی ہوں کہ نہیں, سوتیلا باپ ہے میرا, ساری چیزیں سارے ہاتھ دھو کر پیر دھو کر میرے پیچھے پڑ جاتا ہے. بس کہاں سے آ رہے ہو, کہاں گئے تھے, ابھی کیوں آ رہے ہو, کب آؤ گے, کیا کر رہے ہو, اب کیا کر رہے ہو, کام کیا نہیں کیا. وہ بچہ اپنی نادانی سے وہ سمجھتا ہے میرا باپ میرا سوتیلا ہے. ایام زندگی گزرتے ہیں, گردش ایام کے ساتھ وہ بچہ بڑا ہوا, پڑھ لکھ گیا, کچھ کام تجارت ملازمت پر لگ گیا, پتا چلا اچھی ملازمت, کیونکہ پڑھنا ہی کے چکر میں پڑھا لکھا, ملازمت ملی, تجارت ہوئی, مال آیا, شادی کر لی, بچے ہیں. ایک دن گاڑی میں جا رہا ہے, گاڑی ایک جگہ روکی تو ایک بھیک مانگنے والا ہے کہ بھائی صاحب اللہ کے نام پر کچھ دے دو. اس نے اس کو دیکھا, کہا کہ یار یہ تو کچھ جانا پہچانا معلوم ہوتا. اسے تمہارا کیا نام ہے؟ کہا فلاں نام ہے. تم بچپن میں کہاں رہتے تھے؟ فلاں علاقے میں. کہا اچھا تم وہ ہو؟ کہاں. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں وہ ہوں. کہا اچھا خیریت؟ کہا یار بڑے مزے, یہ گاڑی, یہ مکان, یہ تمہاری عیاشی, یہ سب کیا ہے؟ پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا ہمارا کیا حال ہے, ہم نے اپنی زندگی گزاری بچپن میں گلی ڈنڈا کھیلتے رہے, کنچے کھیلتے رہے, گولیاں, ویڈیو گیم, ادھر جا ادھر جا, ہوٹلوں میں بیٹھ رہے, فلمیں دیکھ رہے, نہ پڑھا نہ لکھا کچھ نہیں, بس نتیجہ کیا ہے, کچھ فن ہے ہی نہیں, کچھ سیکھا نہیں, آج بھیک مانگ رہے. بس پینے میں زندگی گزار دی, 2100-1100 جے ایم ٹیچر کھاتے رہے, اب آج یہ زندگی ہے, پھٹیچر بن گئے ٹیچر کھا کے. بھرنے میں زندگی لگا دی, یہ حال ہے. اب فن آتا نہیں ہے, بھیک پر گزارا ہے, مزدوری ملتی نہیں ہے کیونکہ چرس پی پی کر اور یہ حرکتیں کر کر کے جسم کمزور ہو گیا, مزدوری کر نہیں سکتے, دادا صرف بھیک پر گزارا ہے. اس نے کہا یار تمہارا کیا ہے؟ کہا یار وہ وقت تھا, ہم اپنے ابا کو کوسے تھے کہ ہماری جان کے پیچھے پڑا رہتا ہے, ہر وقت آگے پیچھے, ہر یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیا کرو, کہاں بیٹھے ہو, یہ کیا کرو. لیکن میرے باپ کو مجھ پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں پڑھا لکھا کر کسی قابل فن سکھا دیا, ہنر سکھا دیا, آج اس قابل ہے اپنی ملازمت, اپنی تجارت, اپنا کام, اپنا مکان, بیوی ہے, بچے ہیں. تو انجانے کار یہ ہے کہ وہ شخص, وہ بچہ خوش ہوتا ہے کہ میرا باپ کا, میرے باپ کا مجھ پر احسان ہے, میں نادان تھا بھاگتا تھا, میرا باپ پکڑ پکڑ کر مجھے لے کر آتا تھا. وہ کہتے ہیں آہ میرے باپ نے, میں تو غافل تھا, میرے باپ نے بھی میرے ساتھ غفلت کی, کہ یہ نہیں کہ میں تو نادان تھا, میں تو بے عقل تھا, میں تو ناسمجھ تھا, لیکن میرے باپ نے بھی میرے ساتھ مہربانی نہیں کی. تو انجام کار وہ بچہ روتا ہے, اور وہ بچہ جو ابھی رو رہا ہے تو وہ ہنستا ہے, پھر بعد میں خوش ہوتا ہے کہ یار میرے باپ کا بڑا احسان تھا, میں ناسمجھ تو تھا لیکن میرے باپ نے ناسمجھی نہیں کی, میرے پیچھے پڑا رہا, پکڑ پکڑ کے مجھے پڑھایا لکھایا سمجھایا. ایسے ہی میرے دوستو دنیا میں یہ جو عیش کر رہے ہیں کہ نیو ایئر نائٹ آئی اپنی گنے کھولی ٹھٹر ٹھٹر مارے شراب شباب کباب یہ کھا وہ کھا یہ رہا وہ رہا زندگی گزار دی, اب مرنے کا وقت قریب آ گیا, اب خوف ہو رہا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جن کو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دی, اب وہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لی, شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، شرعی پردہ کر لیا، رمضان شریف کے روزے رکھ رہا ہے، زکات دے رہا ہے، مال اللہ کی رضا خوشی میں خرچ کر رہا ہے، ہر وقت اس کو یہ غم لگا ہوا ہے کہ میرا مالک کس بات سے خوش ہے، وہ کام کر رہا ہے، جس بات سے ناراض ہے اس کام سے بچ رہا ہے، ہر وقت حلال حرام جائز ناجائز کے غم میں گھلتا رہتا ہی ہے، جس کو کہتے ہیں نا ارے میاں کیا کس چکر میں تم پڑ گئے، کیا حلال حرام ناجائز ناجائز کے غم میں پڑے ہوئے ہو، ارے میاں کھاؤ پیو بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کہتا نہیں جس اللہ تعالیٰ ہی نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جائز ناجائز کا غم، یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اللہ تعالیٰ کے دوستوں اللہ کے پیاروں کا غم ہے، یہ جائز ناجائز کا غم، کہ جس کو غم لگا ہوا ہے کہ یہ کام کروں نہ کروں، بات بات پہ علماء میں پوچھ رہا ہے، کوئی کام ہمت گناہ کی عادت ہے شیخ سے مشورے کر رہا ہے، اس کے لیے ہمت اختیار کر رہا ہے، تو یہی وہ شخص ہے جو پھر سرخرو ہوگا، ہنستا ہوا دنیا میں رہے گا، ایسی لذت کا حامل ہوگا کہ واللہ بادشاہ کیا جانے جو اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو جو ان کے باطن میں دولت عطا فرماتے ہیں، اور پھر ہنستا ہوا دنیا سے جائے گا۔ چلیے، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ لوگ تو موت کا تذکرہ ایسے کرتے ہیں جیسے آپ کی محبوبہ کا ذکر ہے، ایسے مزے سے موت کا نام لیتے ہیں، اور ہمیں تو موت کے نام سے پیشاب نکلنے کو آتا ہے کہ ہائے مرنا بھی پڑے گا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی قاعدہ یہ ہے کہ ہر آدمی آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے اور ویرانے سے آبادی میں جاتے ہوئے خوش ہوتا ہے، لہذا بات یہ ہے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد، اس زندگی کو آباد اور آخرت کو ویران کر دیا، لہذا یہاں سے جاتے ہوئے تمہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، اور ہم نے آخرت کو آباد کیا اور دنیا کی فانی لذتوں کو اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے چھوڑ دیا اور عارضی لذتوں کو چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں جاتے ہوئے کوئی غم نہیں ہے، خوشی ہوتی ہے کیونکہ آباد کیا۔ یہ جو غم ہے یہ اللہ کے دوستوں کا اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کا غم ہے، اور انجام میں کام یہی خوش ہوتا ہے، ارے میاں آزاد رہو، ارے کیا ملاؤں سے مسئلہ پوچھو گے تو عمل کرنا پڑے گا، مت پوچھنا شادی کیسے کرنی، کر لو بس توبہ کریں گے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، زیادہ مصیبت آئے گی کالا بکرا دے دیں گے، مولانا صاحب کو مدرسے پہنچا دیں گے۔ میرے مرشد نے سنایا ایک تھانے دار کی ماں مر گئی، اب وہ جو ہے اس نے طلباء کو کھانا کھلانے کے لیے کھانا پکوایا، عمدہ بریانی وغیرہ، اور مدرسے لے کر آ گیا اور خود اپنے ہاتھ سے طلباء کو کھلا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی ایک وجہ تھی کہ تھانے دار اور طلباء کو کھلائے، فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ خود مدرسے سے پڑھا ہوا تھا، اس لیے ایک بات فرمائے، فرمایا کہ جو مدرسے میں ایک مرتبہ پڑھ لے گا نا اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے گی، یہ مدرسے کی برکت ہے، عاجزی آئے گی اس میں، جو اللہ والوں سے اہل مدارس علماء سے جڑے گا اس کے اندر عاجزی ہوگی، لہذا وہ اپنی عاجزی، وہ کچھ بھی تھانے دار بھی بن جائے گا، ڈی ایس پی بن جائے گا، لیکن اس کے اندر وہ عاجزی رہے گی۔ لہذا کھلا رہا تھا اپنے ہاتھوں سے، تو ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم سے کہا یار اس کی اماں مر گئی، بریانی کھانے کو ملی، اب کس کی اماں کب مرے گی کہ ہمیں یہ کھانا ملے، اب دیکھیں کس کی ماں مرتی ہے، یہ اس نے کہا۔ تھانے دار نے سن لیا، حکیم الامت کانپور کا واقعہ، حضرت وہاں پر جامع العلوم کانپور میں مدرس تھے، حضرت کے پاس آئے کہ حضرت اسکول کو دیکھیے، طالب علموں کو دیکھیے، میری ماں مر گئی، کھانا کھلا رہا ہوں، تو میری ماں مر گئی، اب کہہ رہے ہیں یار اب دیکھو کس کی ماں مرتی ہے کہ ہمیں کھانا ملے، یہ حال ہے ان کا۔ حضرت نے فرمایا ان کا قصور نہیں تمہارا قصور ہے، کہ جب تمہاری ماں مرتی ہے، تمہارا کوئی رشتے دار مرتا ہے، تم ان کو بریانی اور یہ چیزیں کھلاتے ہو، تو ظاہر بات ہے جب ان کو تم اپنے پیاروں کے مرنے پر یہ کھلاؤ گے تو وہ یہی دعائیں کریں گے کہ ان کے پیارے مرے تو ہمیں کچھ کھانے کو ملے۔ فرمایا اگر اور تم جب تمہاری شادی ہوتی ہے، لڑکے کی شادی ولیمہ ہوتا ہے، تم ان کو پوچھتے نہیں ہو، اگر تم ان کو اپنی خوشی میں شریک کرو، ان غریبوں کو خوشیوں میں پوچھو تو یہ تمہیں خوشیوں کی دعائیں دیں گے، لیکن جب تم ان کو پوچھتے ہی مرنے پر ہو تو یہی کہیں گے کہ یہ مرے گا کب کوئی۔ وہ جیسے ایک مسجد کے ایک مؤذن تھا دیہات کے اندر، تو ایک بچہ آیا کھیر لے کر مٹی کے برتن کے اندر، کو جو کھیر لایا تو وہ ایسے ہی دو چار کتابیں پڑھ لی تھی، مولوی صاحب بن گئے تھے. مولوی صاحب نے کہا کیا لایا؟ کھیر. کہا ہاں کھیر لایا، واہ واہ. اور کھیر کھانا شروع کر دی. کہا جی کہ مہربانی کیسے کر دی، تیری ماں نے کھیر بھجوا دی. اس نے کہا اصل میں کھیر رکھی تھی، بلی نے منہ ڈال دیا، تو کہا جا مولوی صاحب کو دیا. یہ جو سنا تو غصہ آیا کہ ہم ایسے گئے گزرے، اٹھا کر برتن دے مارا. بچہ رونے لگا. بچے نے کہا، اس نے کہا نالائق خبیث، ایک تو بلی کا بچہ منہ مارا مجھے کھلاتا ہے، اب روتا بھی ہے. کہا میں روتا اس بات پر نہیں ہوں، روتا اس بات پر ہوں کہ جو مٹی کا جو برتن تھا اس میں ماں چھوٹے ہمارے منے بھائی جو بھائی ہے اس کو ہگاتی تھی. جب یہ حال ہوگا تو پھر کیا عالم ہوگا. اور جو ان کی قدر کرے گا، میرے دوستوں طلباء علماء ہیں، انجام انہی سے پالا پڑنا ہے. آج تو کہہ دیتے نا او ملا او صوفی، آج تو یہ کہہ رہے نا، لیکن بات یہ کہ جب ہر چیز کی منڈی لگتی نا تب پتا چلتا ہے. ہاں تب پتا چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. ایک ایک پیسہ، ایک ایک چیز کی قیمت اس وقت پتا چلتی ہے. تو منڈی دیکھو نا، ابھی اس وقت بکرے ہیں. بکرے کیا، آپ جائیں کوئی بکرا خریدنے سارے بکرے والے آپ کے پیچھے دوڑیں گے. ہاں آئیے آئیے جناب لے لیجئے. جب بکرا منڈی لگتی ہے اس کے بعد بکرے والا، ہاں اتنے کا ہے، 30,000 روپے. کیا بھائی میں بکنے نہیں آیا ہوں، بکرے کو خریدنے آیا ہوں، لینا ہے تو لو ورنہ آگے بڑھو. یہی عالم ہے نا اس وقت. اس وقت یہی ہوتا ہے نا، سیدھے منہ بات نہیں کرتے، کیوں؟ منڈی لگی ہوئی ہے. اور ابھی عالم یہ ہے کہ ایک گھاس جائے گا 10 بکرے والے دوڑیں گے اس کے پیچھے، کہیں بھی چلا جائے. تو میرے دوستو ایک دن ہمیں موت آنے والی ہے، ہمیں موت آئے گی، ہم مریں گے. دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ دنیا بھی فنا ہوگی. قیامت آنے والی ہے، پھر منڈی لگے گی آخرت کی. اب اس منڈی کے جو سکے ہیں، اس منڈی کے جو کرنسی ہے، وہ یہ نیک اعمال ہے. اور اس منڈی کے جو رؤسا ہوں گے، غن اغنیا، مالدار اور رئیس حضرات، وہ یہ حفاظ کرام، یہ مولوی حضرات، یہ صوفیہ اکرام، یہ اللہ والے جن کو ہم آج کہتے ہیں اوہو یہ ایسی داڑھی رکھے، یہ مولوی صاحب شلوار ٹخنے سے اوپر کرتا ہے وہ بیچارہ، تو کیا کہتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب اس سے تو بہتر تھا آپ چڈی پہن لیتے. بے غیرتی سے دوسروں کی ماں بہنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. ہاں ہاں یہ بڑا ماڈرن ہے. اور جو شریف اپنی نامحرم رشتہ داریوں سے نظریں بچا رہے، کہا ان کو دیکھو، اب اپنی ماں بہنوں سے بھی نظریں بچا رہے ہیں. عالم ایسا، اب منڈی لگے گی اس وقت پتا چلے گا کہ جن کو آج ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس وقت یہی وہ لوگ ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، بی جلالی، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے عظمت جلال کی وجہ سے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو نور اور یاقوت کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، نور کے منابر پر بیٹھے ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے نور کے ممبر اور یاقوت موتی کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، سب لوگ ان کو رشک سے دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے. ان کو نور اور یاقوت جو موتی ہے اس کے منابر پر یہ لوگ بیٹھے ہوں گے. یہاں تک کہ علماء اکرام، شہداء اور انبیاء علیہ السلام ان پر رشک کریں گے. اس رشک کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام یا دوسروں سے بڑھ کر فضیلت ہوں گے، نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے وہ کتنا فرما بردار لائق ہوتا ہے، تو باپ کہتا ہے دیکھو ماشاءاللہ میرے بیٹے کو دیکھو کیسا فرما بردار ہے. آج تو بیٹا ڈانس کرتا ہے نا، تو باپ کہتا ہے دیکھو بالکل شاہ رخ خان کی طرح ڈانس کرتا ہے، سلمان خان کی طرح. میری بیٹی کو دیکھو کیسے ڈانس ناچتی ہے، اس کا ناچ دیکھو کیسا ہے. آج یہ ہے، لیکن اہل فرما بردار وہ خوش ہوتا ہے، دیکھو رشک سے بتاتا ہے دیکھو میرے بیٹے کو دیکھو کیسا ہے یہ. فرما بردار بیٹا ہوتا ہے تو باپ اس کو رشک کرتا ہے، دیکھو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بیٹا عطا فرمایا. تو یہ کیا ہے انبیاء علیہ السلام کا ان پر رشک فرمانا اس نظر سے ہوگا. اور ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ ان کو یہ حالت ہوگی، انبیاء علیہ السلام کو اپنی امتیوں کی فکر ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو فکر سے آزاد بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو اس لیے بھی رشک کریں گے کہ دیکھو یار کیسے مزے سے آج بیٹھے ہیں نور کے منابر پر اور یاقوت کے منابر پر. اس لیے وہ رشک کرنے کی یہ وجہ ہوگی. تو آج تو یہ عالم ہے نا کہ کر ارے کیا ارے میاں تم اپنے بچوں کو حافظ بنا دیا، تم نے مولوی بنا دیا، کھائے گا کہاں سے. رزاق کو راضی کرنے والے سے نہ پوچھو تم کہاں سے کھاؤ گے، جو رزاق سے دور ہے اس سے پوچھو تم کیسے کھاؤ گے. سلطان ابراہیم ابن آدم 10 برس جذب کی حالت میں گزارے، اس کے بعد ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی سی رہتے. شاہ بلخ سلطان سلطنت بلخ کا ایک وزیر گزرا، اس نے دل میں کہا اس ملا کو دیکھو عجیب بے وقوف ہے، سلطنت کے اس آرام چھوڑ کر یہ جنگل میں بیٹھا ہے. سلطان کو کش ہوا، اپنی سوئی کو دریا کے اندر پھینک دیا اور فرما اللہ سے دعا کی اللہ مجھے میری سوئی چاہیے. معرومی فرماتے ہیں کہ صد ہزارہ ماہی اللہ یہ ایک لاکھ صد ہزار 100,000 ایک لاکھ اللہ والی مچھلیاں دریا کی سطح پر ظاہر ہوئی اور ان کے لبوں پر لبوں میں سونے کی سوئی تھی. فرمایا کہ نہیں مجھے میری سوئی چاہیے، ایک مچھلی غوطہ لگا کر لوہے والی سوئی دی. وہ دیکھ رہا ہے، تب سلطان نے فرمایا ملک کے دل بہ یا ملک کے ای چنی یہ دل. اب بتا وہ سلطنت بلخ افضل تھی یا جی یہ حقیر سلطنت جس کو تو سمجھ رہی ہے اچھی ہے. پہلے مجھے صرف جو ہے خشکی پر حکومت تھی، آج صرف خشکی نہیں بلکہ دریا اور مچھلیوں پر بھی حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی جذب کی برکت سے. اللہ تعالیٰ سے اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جذب مانگو، اور فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا اور مقبول بنا جانا چاہتے ہیں اس کو اس زمانے کی کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا بہانہ بنا دیتے ہیں. لہذا یہ جذب کے دو طریقے پیش کر دیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، مغرب کا وقت ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو جذب فرما لیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کی دولت اور اپنے جذب کی دولت ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار بنا دیجیے. یا اللہ گناہ کرتے کرتے آج جو ہے بال سفید ہونے کو آئے ہیں، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ گناہوں کی ذلت اور رسوائیوں کو معاف فرما دیجیے، اس ذلت اور رسوائی کو چھپا دیجیے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیجیے. یا اللہ ہماری جانوں کو اپنی محبت اپنے قرب کی دولت عطا فرما، جذب کی دولت عطا فرما کر ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا دیجیے، اپنے مقبولین میں شامل فرما دیجیے، اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما دیجیے، اپنی رضا اور خوشی کے اعمال ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت و سنت ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنا پیارے اب مقبولین میں شامل فرما دیجیے. یا اللہ ہماری جانوں کو ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور یا اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے اور اپنی رضا اور خوشی کے اعمال نصیب فرما دیجیے، اور گناہوں سے ہماری 100% حفاظت نصیب فرما دیجیے. بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بڑے جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، ہمارے شیخ ہمارے میر صاحب اور ہمارے جو دوسرے اکابرین سب کی یا اللہ شفا کلی عطا فرما، صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما، ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کی عطا فرما، اور اپنے کرم سے دونوں جان کی نعمت بلا استقاق نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم رحمتہ اللہ.